मालूमात है कुछ खास अंबिया के वाकयात, एक नई होगी किताब।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी सल्लल्लाहु व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़ के रास्ता करो कि ये बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। मदनी चैनल के नाज़रीन देख रहे हैं प्रोग्राम मालूमात हैं कुछ खास। चार सेगमेंट्स होते हैं हमारे। पहला सेगमेंट है अम्बिया के वाक़यात और आज हम आपको सुनाएंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में। आपका नाम यूनुस अलैहिस्सलाम और लकब जुन्नून है और साहिबुल हौत यानी मछली वाले ये भी आपका लकब है। आप हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आप बस्ती नेनवा के नबी थे जो मोसल के इलाके में दजला के किनारे पर वाक़े थी। आप अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक लोगों को बुत परस्ती छोड़ने और तौहीद की दावत दी, लेकिन उन्होंने आपको झुटलाया और अपने शिर्क से बाज ना आए। तब आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें अजाब की खबर देते हैं और खुद इलाके से बाहर तशरीफ ले जाते हैं। कौम ने जब अलामाते अजाब देखी तो अजाब को देखकर उन्होंने तौबा कर ली और उसके बाद उनसे अजाब उठा लिया गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तफसीली जिक्र चार सूरतों में आया। आपकी जो वजह शोहरत एक जो बताई जाती है वो मछली के पेट में जो आप तशरीफ फरमा रहे, इसलिए आपको साहिबुल हौत यानी मछली वाले भी कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम पर कोई किताब या सहीफा नाजिल नहीं हुआ, अलबत्ता वही के जरिए आप पर बाज अहकाम नाजिल हुए। जैसे कि इरशादे बारी ताला है, बेशक ए हबीब हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी जैसे हमने नूह और उसके बाद पैगंबरों की तरफ भेजी, और हमने इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनके बेटों और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ वही फरमाई। अल्लाह ताला ने आपको बहुत से इनामात अता फरमाए, जिनमें से चंद ये हैं। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई, आपका रुजू भी कबूल फरमाया, मछली के पेट में तवज्जो इल्लाह और जिक्र इलाही की तौफीक बख्शी, खास फजल फरमा के मछली के पेट से निजात दी, आपको अपने मुंतखब बंदों में शामिल फरमाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का वाकया यह है कि ये लोग मोसल के इलाके नेनवा में रहते थे और कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ रसूल बनाकर भेजा। आपने उन्हें एक अरसे तक बुत परस्ती छोड़ने और अल्लाह ताला पर ईमान लाने का हुक्म दिया, लेकिन ये लोग दावत कबूल करने से इनकारी हो गए और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तकजीब की राह पर चल निकले। तवील अरसे तक पूरी कोशिश के बावजूद जब ये लोग राह रास्त पर ना आए तो आपने बारगाह इलाही में दुआ की, ऐ अल्लाह कौम मुझे जुटलाने पर ही कायम है, बस तो इन पर अपना अजाब नाजिल कर दे। इस पर इनसे फरमाया गया, आप उन्हें खबर दे दें कि 3 दिन बाद सुबह के वक्त उन पर अजाब नाजिल हो जाएगा। चुनाचे आपने कौम को नजूले अजाब की खबर दे दी। नजूले अजाब की खबर सुनकर लोगों ने आपस में कहा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने आज तक कोई गलत बात नहीं की, देखो अगर वो रात को यहां रहे जब तो कोई अंदेशा नहीं, और अगर उन्होंने रात यहां ना गुजारी तो समझ लेना कि अजाब आएगा। जब रात हुई हज़रत यूनुस वहां से तशरीफ ले गए और सुबह के वक्त अजाब के आसार नमूदार हो गए। आसमान पर स्याह रंग का हैबतनाक बादल आया, सारा धुआं जमा हुआ और शहर पर छा गया। ये देखकर उन्हें यकीन हो गया कि अजाब आने वाला है। उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया लेकिन ना पाया। अब उन्हें और अंदेशा हुआ, उन्होंने अपनी औरतों बच्चों और जानवरों के साथ जंगल की तरफ सफर किया, मोटे कपड़े पहनकर तौबा का इजहार किया, इस्लाम कबूल किया, शौहर से बीवी माँ से बच्चे जुदा हो गए, सब ने बारगाह इलाही में गिरिया वजारी करना शुरू कर दी और अर्ज करने लगे कि जो दीन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम लेकर आए थे हम उस पर ईमान लाते हैं। चुनाचे उन्होंने सच्ची तौबा की और जो जुराएं उनसे हुए थे उन्हें दूर किया, पराए माल वापस किए, हत्ता कि अगर दूसरे का एक पत्थर भी किसी की बुनियाद पर लग गया था ना तो बुनियाद उखाड़ कर वो पत्थर निकाल दिया और वापस कर दिया। अब जब यहां पर इतनी ज्यादा उन्होंने इखलास और मगफरत की दुआएं की तो अल्लाह ताला ने उन पर रहम फरमाया, दुआ कबूल हुई और अजाब उठा दिया गया। اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فرمایا کہ اس نے آخری وقت توبہ کی، توبہ قبول نہیں ہوئی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر فرمایا انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی، دونوں کی توبہ میں کیا فرق ہے؟ امام فخر الدین رازی اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ فرعون کی توبہ اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ میں واضح فرق ہے۔ فرعون نے عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد توبہ کی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب وہ نشانیاں ظاہر ہوئیں جو عذاب آنے پر دلالت کرتی تھیں تو انہوں نے عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے توبہ کر لی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نزول عذاب کے بعد توبہ قبول نہیں، البتہ نزول عذاب سے پہلے صرف علامات عذاب کے ظہور کے بعد توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اب جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی توبہ سے باخبر نہیں تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ قوم کو عذاب آنے کی جو خبر دی تھی اس میں تاخیر ہو گئی، تو آپ اپنی قوم کے کفر و نافرمانی پر غضب ناک ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نازل ہوئے بغیر ہی ہجرت کے ارادے سے چل دیے۔ آپ نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی تنگی نہیں کرے گا، آپ یقینی طور پہ سچے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت وہب کا قول یہ ہے کہ حضرت یونس نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا اور جب اس میں تاخیر ہوئی تو آپ نکل گئے، دریا کے سفر پہ گئے، کشتی دریا کے آگے جا کے ٹھہر گئی، چلتی نہیں تھی۔ یہ اس وقت ہوتا تھا جب کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام کشتی میں ہوتا تھا، انہوں نے کہا یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہے۔ قرآن اندازی کی گئی، قرآن اندازی میں حضرت یونس کا نام آیا تو آپ نے کہا میں ہی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہوں، اور آپ نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، انہیں کئی قسم کی تاریکیوں کا سامنا ہوا، جیسے دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ آپ مسلسل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری فرماتے رہے، اور یہاں پر جو دعا مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام مانگتے تھے وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو فرمایا جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اگر آپ یعنی حضرت یونس علیہ السلام ذکر الہی کی کثرت نہ کرتے، اسی کی برکت سے انہیں نجات ملی، تو فرمایا ضرور قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ بہرحال جب دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال کر آپ کو میدان میں ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اب بہت دبلے پتلے، کمزور اور نازک ہو گئے تھے، جیسے بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے عرصے رہے؟ 3 دن، 7 دن، 20 دن یا 40 دن، مختلف روایات ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کدو کا پیڑ اگا دیا، آپ کے لیے ایک بکری آتی، اپنا تھن حضرت یونس علیہ السلام کے دہنے مبارک میں دے کر آپ کو صبح و شام دودھ پلا جاتی، یہاں تک کہ آپ کی کھال مضبوط ہو گئی اور جسم میں توانائی آ گئی۔ میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، یہاں پر جو کدو شریف کا معجزہ ہے، یاد رہے کدو کی بیل ہوتی ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، مگر یہ آپ کا معجزہ تھا کہ کدو کا درخت قد والے درختوں کی طرح شاخ رکھتا تھا اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں آپ آرام کرتے تھے۔ بہرحال اسی حالت میں جب آپ نے آیت کریمہ کا ورد کیا، مچھلی کے پیٹ سے آپ واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ رکھا اور پھر ایک میدان میں پہنچایا، اور پھر تندرستی اور سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا، اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1 لاکھ سے زائد آدمیوں کو ہدایت مل گئی۔ دیکھا آپ نے مدنی چل کے ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے کتنے زبردست مدنی پھول اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ ضرور بے ضرور انبیاء کرام کے ان واقعات کو پڑھتے رہنا چاہیے، دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور عبادت کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، نام ہے ہیلتھ ٹپ۔ آئیے سنتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کے بارے میں، سیگمنٹ ہے ہیلتھ ٹپ۔ اگر آپ سے کسی خطرناک کیڑے کے بارے میں پوچھا جائے تو شاید آپ کے ذہن میں وہ کیڑے آئیں گے جو ڈنگ مارتے ہیں، زہریلے ہوتے ہیں۔ دیکھیے مکھی ڈنگ وغیرہ تو نہیں مارتی، لیکن ہوتی بہت خطرناک ہے۔ جس طریقے سے جہاز اڑتا ہے تو اپنے ساتھ سواریوں کو لے کر جاتا ہے نا، اسی طرح جب مکھی اڑتی ہے تو اپنے ساتھ جراثیموں کو لے کر جاتی ہے، اور جہاں بیٹھتی ہے جراثیموں کو پھیلا دیتی ہے۔ دیکھیے پرانا کھانا، کاٹ کباڑ، جو ٹریش ہوتا ہے، گند ہوتا ہے، وہاں جراثیموں کی افزائش بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے، لارواز ہوتے ہیں اور پھر یہ پوری لائف سائیکل مکمل کرنے کے بعد جراثیم بنتے ہیں۔ مکھیاں وہاں بیٹھتی ہیں، خصوصاً بالخصوص مردہ جانوروں میں، لینڈ فلز کے اندر، کچرا کنڈی وغیرہ کے اندر، وہاں سے جراثیموں کو لیتی ہیں۔ یہ جراثیم بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسپورٹ کرتی ہیں۔ ہاؤس فلائز، کلسٹر فلائز اور سٹیبل فلائز، یہ تین قسم کی جو مکھیوں کی اقسام ہیں، تقریباً 2000 قسم کے جراثیموں کو، وائرسز کو، پیتھوجنز کو، مائکرو آرگنزمز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جاتی ہیں، اور 65 بیماریاں جو مکھیوں کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ یہ جراثیموں کے انڈوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتی ہیں، جو مزید افزائش کا سبب بنتے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں کہ مکھیاں کون کون سی بیماریاں پھیلاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ٹائیفائڈ فیور، اور اب یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ٹائیفائڈ فیور، پیٹ میں درد، بھوک کی کمی، ڈائریا، وامٹنگ وغیرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، بخار رہتا ہے، مہینوں مہینوں نہیں اترتا، اور اس کا مین جو کاز ہے وہ مکھی ہے۔ کالرا، یہ آنتوں کا انفیکشن ہے، ڈائریا رہتا ہے، بندے کو پخانے آتے ہیں اور پھر انسان کے جسم کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ڈائسینٹری، یہ بھی پیٹ کی بیماری ہے۔ فوڈ پوائزننگ، یہ بھی مکھیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گیسٹرنٹرائٹس، یہ بھی پیٹ کی بیماری اور مکھیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ہمارا دین اسلام ہمیں صفائی کا حکم دیتا ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اور اورل ہائیجین یعنی منہ کی صفائی کے بارے میں تو کتنی خاص انسٹرکشنز ہیں کہ مسواک کی جائے۔ آپ مسواک کیجئے اور مسواک کی عادت بنائیے، برش بھی کر سکتے ہیں، ٹوتھ برش یوز کیجئے، برش کیجئے، اپنے منہ کی صفائی کا خیال رکھیے، اور پھر جسم سے بدبو نہ آئے۔ دین اسلام ہمیں بالخصوص نہانے کا ایک ریگولر انٹرول سے حکم دیتا ہے، اور وضو کا بھی حکم ہے۔ تو مکھیوں کی افزائش کا سامان کرنے والے تمام جو عناصر ہیں، تمام جو عوامل ہیں، ان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ گند اپنے گھر کے سامنے یا اپنے سامنے والی گلی میں پھینک دیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو باہر پھینک دیا، تو جب مکھیاں وہاں پر آئیں گی وہ آپ کے گھر کو بھی تو متاثر کریں گی، ان کی افزائش ہوگی۔ تو صفائی کا خیال رکھیے، اور خاص طور پہ جو عجیب عجیب نئے نئے قسم کے وائرسز آ رہے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جب بھی کسی فرش میں، فلور پہ کوئی بلیچ وغیرہ ڈالی جائے، جراثیم کو اسپرے کیا جائے، تو کم از کم 20 منٹ اس کو وہاں رہنے دیا جائے۔ 20 منٹ میں کافی زیادہ جراثیم مر جاتے ہیں، اور پھر اس کو پانی سے دھویا جائے۔ گھر کا کوڑا پراپر جگہ پر پھینکیے، بالخصوص پلاسٹک کو۔ یہ ڈسپوزیبل پلاسٹک آج بہت بڑا گند ہے، ہمارے گٹروں کو چوک کر دیتا ہے۔ برسات اور مونسون کے مہینے میں بالخصوص گٹر بند ہوں گے، اوپر سے پانی اور آ جائے گا، تو یہ پانی ملا ہوا گندا بہت زیادہ تعفن پھیلتا ہے اور جراثیم اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اور یہ جو تعفن ہے، بو ہے، جراثیم ہے، اس کی وجہ سے بہت سے مسائل بنتے ہیں۔ آپ کسی کا پہ سیر پہ جاتے ہیں، کسی ہیلی ایریا میں جاتے ہیں، سڑک پہ گزر رہے ہیں، تو ایسے کھانے کی چیزوں کو، ریپرز کو باہر نہ پھینکیے، بلکہ صفائی کا خاص خیال رکھیے، اور دوسروں تک بھی یہ اویئرنیس پہنچائیں، دوسروں تک بھی یہ آگہی ضرور پہنچائیں۔ صاف رہیں، صحت مند رہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، کتاب کا تعارف۔ سیگمنٹ ہے جی کتاب کا تعارف، اینڈ ٹو ڈیٹ اٹ از این آٹو بایوگرافی، یعنی حالات زندگی پر مشتمل جو کتاب ہوتی ہے اسے آٹو بایوگرافی کہا جاتا ہے، کسی شخصیت کے بارے میں۔ اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں دین اسلام کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات، علم و تقویٰ اور ایکسلنٹ ایڈمنسٹریشن کی۔ دیکھیں، 39 ایئرز آپ کی عمر، اور آپ صرف 2.5 سال خلیفہ رہے، اور یہ 2.5 سال اسلامی تاریخ کے سنہری سال ہیں۔ بات ہو رہی ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بک کا نام ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی 425 حکایات۔ اور یہ اتنی ایک لیجنڈری ہستی ہیں، اتنا ان کا رول ہے۔ اب دیکھیے، آپ سب سے پہلے دیکھیے کہ اس کتاب کے اندر ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے ان کی حیات طیبہ کو، ان کی زندگی کو سمرائز کیا گیا ہے، اور بڑے بہترین طریقے سے اس کو سم اپ کیا گیا ہے۔ حنبلیوں کے عظیم پیشوا سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز سے محبت رکھتا ہے اور ان کی خوبیوں کو بیان کرنے اور انہیں عام کرنے کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ خیر ہی خیر ہے۔ بلا شبہ آپ ان عظیم شخصیات میں سے ہیں جن کی عظمتوں کا بیان کرنے والا خود تردد کا شکار ہو جاتا ہے کہ کہاں سے شروع کرے، کہاں سے ختم کرے، کون سی حکایت پہلے پڑھے، کون سی حکایت بعد میں پڑھے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہیں، آپ کی زندگی کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، ایک خلافت سے پہلے کی زندگی اور خلافت کے بعد والی زندگی۔ یوں تقریباً 456 حکایات ہیں جس کو مدنی گلدستے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، اور بہت زبردست انداز سے اس کو رکھا گیا ہے۔ اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو کرونالوجیکل آرڈر ہوتا ہے، جس انداز سے آپ پلیس کر رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے بات ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، گلدستے کی خوشبو اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ کون سا پھول کہاں رکھا گیا ہے، اس خوشبو کو سونگھیے اور اپنے مشام جاں کو معطر و منور کیجئے۔ اور پھر دیکھیے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت گزاری پر نظر دوڑائیں تو عابدوں کے سردار ہیں، زہد و تقویٰ کو دیکھیں تو سبحان اللہ، ان کا خوف خدا دیکھ کر رشک آئے، ذوق تلاوت کے بارے میں پڑھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، علمی وسعتوں کو ماپنا چاہیں تو بڑے بڑے علماء ان کے سامنے زانو تلمس تہ کرتے دکھائی دیں، تجدیدی کارناموں کو شمار کرنے جائیں تو اسلام کا پہلا مجدد سب سے منفرد دکھائی دے، اور انداز حکومت ایسا کامیاب ترین کہ خلفۂ راشدین میں ان کا شمار ہوتا ہے، بطور خلیفہ انہوں نے وہ کچھ کر دکھایا جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت سے انسان دنیا میں آتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان ہسٹری کا حصہ بن جاتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں رہ جاتے ہیں، ان کی باتیں ان کی یادیں ہمارے لیے بیکن ہاؤس بن جاتی ہیں، ہم زندگی کے ایک ایک مرحلے پر ان کو یاد کرتے ہیں۔ اچھا، خاص طور پہ اس کتاب کو ہم نے کیوں چوز کیا؟ جب ہم کتاب چوز کر رہے تھے تو کافی ہمارے پاس آپشنس تھیں، ہر کتاب کا اپنا ایک ماشاءاللہ لیول ہے، اپنا ایک انداز ہے، لیکن ہمیں یاد آیا کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران، ماشاءاللہ آپ ایک لیڈر ہیں، حضرت مولانا عمران عطاری صاحب، آپ ان کو بہت کوٹ کرتے ہیں اور بہت مثالیں آپ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، ان کے بارے میں بات کرتے تو ہمیں ایسے لگا کہ آپ یقیناً ان کو آئیڈلائز کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اور جو میٹنگز ہوتی ہیں ہماری، جو سنت و بر بیانات ہوتے ہیں، اس میں حاجی عمران صاحب بہت زیادہ ان کو یاد کرتے ہیں، اور چونکہ وہ خود بھی لیڈر ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو کوریلیٹ کر رہے ہو۔ تو یہاں پر یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی عمر بہت کم ہے، اور اس کم عمر میں آپ نے وہ کام کر دکھایا جو کہ انسان صرف سوچ سکتا ہے۔ آپ کے بارے میں، آپ کے خوف خدا کے بارے میں اس کتاب میں ایک بہت پیاری بات لکھی ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا، مجھے وہ کفن دکھاؤ جس میں تم مجھے کفناؤ گے۔ جب کفن سامنے آیا تو دیکھ کر فرمانے لگے، میرے اتنے سارے مال میں صرف یہ میرے ساتھ جائے گا، اور منہ پھیر کر رونے لگے۔ پھر فرمایا، اے دنیا، تجھ پر افسوس ہے کہ تیرا مال اگر بہت زیادہ ہو تو کم پڑتا ہے، اور اگر تھوڑا ہو تو کافی ہو جاتا ہے، آہ ہم تیری طرف سے دھوکے میں رہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس ایک کتاب میں بڑی زبردست بات ہے، وہ یہ کہ صرف ذات اقدس کو ایکسپلین نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے برکتیں ملنے کے بعد اس سے جو سبق ہمیں حاصل ہوا اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ 78 نمبر پیج پر یہ دیکھیے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز سنت خیر الانام پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے۔ جب آپ گورنر مدینہ تھے تو نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص اور جلیل القدر صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے مدینہ منورہ آئے تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ انہیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز بہت پسند آئی، چنانچہ پڑھنے کے بعد فرمایا، میں نے اس نوجوان سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اب دیکھیے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز ادا فرما رہے ہیں، اور یہ سیرت ابن جوزی سے یہ روایت لینے کے بعد یہاں اس کتاب میں بتایا کہ اطمینان سے نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، تاکہ ہماری نماز قبولیت کی معراج تک پہنچ سکے، رکوع سجود کیسے کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہمیشہ مٹی پر سجدہ کیا کرتے، پھر فوراً مدنی پھول آ گیا کہ سجدہ زمین پر بلا حائل ہونا مستحب ہے، اگر کوئی کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کرے تو حرج نہیں ہے۔ تو یہ بڑا زبردست ہے کہ جی اس کو ایکسپلین بھی کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد مدری چل کے ناظرین، ایک مکتوب جو آپ نے اپنے حکومتی ذمہ داران کو تحریر کیا، پوری کتاب کے اندر تو حکایات اتنی پیاری پیاری درج ہیں کہ انسان دیکھتا جائے پڑھتا جائے، سادہ لباس اور کس انداز سے آپ نے اپنے عمال کو، گورنرز کو نصیحت فرمائی۔ اور آج بھی ایک طریقہ کار ہے کہ جیسا حکمران ہوتا ہے، جیسا لیڈر ہوتا ہے، اس کے ماننے والے اسی کے پیشرو ہوتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حکومتی ذمہ داران کے نام ایک اہم خط تحریر فرمایا جس میں ہمارے لیے بہت سے مدنی پھول ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین کی طرف سے عمرائے لشکر کے نام، اما بعد، جو شخص حکمرانی و سلطنت میں مبتلا ہوا اسے بہت سی ناگواریوں اور مصیبت و آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک دن پیش نہ آئے تو دوسرے دن لازمن پیش آ کر رہیں گی۔ صاحب سلطنت سے بڑھ کر کوئی شخص اپنے نفس کی جانب سے مشغول اور کج روی کے در پہ نہیں ہوتا۔ مطلب بہت ہی زبردست انداز سے آپ نے اس کو سم اپ کیا ہے۔ تو مدری چینل کے ناظرین، یہ کتاب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کی 425 حکایات، اٹس اے بلینڈ آف ڈفرنٹ تھنگس۔ یو کین لرن ہاؤ ٹو رول، ہاؤ ٹو بی اے گڈ لیڈر، ہاؤ ٹو بی اے پرسن ہو از ہیونگ اے فیئر آف اللہ، ہو از ہیونگ اے لو آف ہولی پروفٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہاؤ ٹو ہیو اے ڈسپلنڈ لائف، اینڈ ہاؤ ٹو پوزیس ایکسلنٹ ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز۔ سب سے بہتر کہ ایک انسان کو کیسا لیڈر ہونا چاہیے، اس کتاب سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے خریدیں، تحفے میں دیں، اور دعوت اسلامی کے آفیشیل ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ آئیے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، نام ہے سافٹ اسکلس۔ ناؤ آور سیگمنٹ از سافٹ اسکل، اینڈ ٹوڈیز ٹاپک از لیڈرشپ۔ اے ہیومن بائی نیچر وانٹ ٹو بی لیڈ۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا لیڈر ہو جس کے پیچھے وہ چلے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اب تو افیکٹو لیڈرشپ، یعنی ایک مؤثر قیادت، کوئی ایسا معیار، کوئی روشنی کا مینار، بیکن ہاؤس، جس کو فالو کیا جائے، جس کے احکامات کو مانا جائے۔ دیکھیے، ٹرو لیڈر، اصل لیڈر وہ ہے جو کہ ایک ٹیم سے کام لیتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بندے سے کام لے رہا ہے، کوئی دوسرے سے صرف کام لے رہا ہے، نہیں، پوری ٹیم سے۔ کیونکہ ٹیم ورک یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہو گیا، ہوا، نہیں ہوا، نہیں ہوا، نو، وداؤٹ ٹیم ورک یو کینٹ ایکسپیکٹ گڈ ریزلٹس۔ جب تک ایک پوری ٹیم مختلف صلاحیتوں والے افراد کی مل کر کام نہیں کر لیتی، تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک انسان ٹرو لیڈر ہے۔ اور لیڈر وہی ہوتا ہے جو ٹیم کے اندر جذبہ پیدا کر دے، پوری ٹیم کو موٹیویٹ کر دے، اور ان کو کام پر ابھارے، آمادہ کرے۔ فرمایا، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہو ایور یو آر، لائف آف ہولی پروفٹ از یور بیسٹ گائیڈ۔ اب جو بھی ہیں، تاجر ہیں، نوکری کرتے ہیں، معاشرے کے جس بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اسوہ کامل ذات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ صحابہ کرام کی تو شان ہے کہ انہیں ڈائریکٹ لیڈرشپ سے فیض حاصل ہوا، انہوں نے حضور کے ارشادات سنے، ادائیں دیکھیں، ان پر عمل کیا، اور بہت زیادہ سعادت سے سرفراز ہوئے۔ ڈائریکٹ تو سیکھنا چاہیے، وی مسٹ لرن، پڑھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر آگے عمل کرنا چاہیے ان تمام احکامات پہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دیے۔ دیکھیے، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، وہ کام مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، اور ان تمام طریقوں میں بہترین طریقہ وہ ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آج ٹریڈ، کامرس اور تجارت کے اوپر کتنے کورسز آ چکے ہیں، کیسی کیسی جدید طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے، لیکن جو طریقہ تجارت ہمارے آقا سیدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، یا جس کی آپ نے ہمیں تربیت فرمائی، وہ طریقہ بہترین ہے۔ دس از فار دا ویلفیئر آف ہول سوسائٹی، دس از فار دا ایمانسپیشن آف دا ڈسکریمنیٹڈ کلاس آف سوسائٹی۔ جو بھی معاشرے کے اندر آج استحصال نظر آ رہا ہے، اگر اسلامی انداز تجارت کو اپنایا جائے تو پورے معاشرے کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو تاریخ انسانی میں ایسے بہت سے معاملات ہمارے سامنے آئے کہ کسی بھی تحریک کے اندر اور کسی بھی آرگنائزیشن میں اگر وہ آگے بڑی کامیاب ہوئی تو اپنے لیڈر کی وجہ سے ہی ہوئی۔ They need to also see from the leader, not only they want to hear۔ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ صرف اپنے لیڈر سے سنیں، بلکہ اپنے لیڈر میں دیکھیں، تاکہ انہیں ایک نمونہ ملے، انہیں ایک ایگزامپل ملے، الیسٹریشن ملے۔ اور اگر یہ تضاد ہوگا، بات کچھ کی جا رہی ہوگی، عمل کچھ ہوگا، تو پورا نظام بھی کلیپس کر جاتا ہے۔ اچھے لیڈر کی خصوصیت میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بولنے کا انداز اچھا ہوتا ہے، وہ اچھے ناموں سے دوسرے کو پکارتا ہے، زبان کی بے احتیاطیاں جیسے غیبت، چگلی، گناہ جو ہوتے ہیں وہ نہیں کرتا، کیونکہ ان کا آخرت میں بھی نقصان ہے اور زندگی میں بھی انسان کی کریڈیبلٹی تباہ ہو جاتی ہے۔ ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں، نظام سے وفاداری ہوتی ہے، اور سننے کا بہترین جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے، ذمہ داری لینے کی طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے۔ تو یہ سب خوبیاں سن کر یقیناً مثال کے طور پہ ہمارے ذہن میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب کا نام ابھرتا ہے۔ آپ میں یہ خصوصیات بالکل بہترین انداز سے موجود ہے، وسائل کا بہترین استعمال جو آپ نے کیا، سب کو ساتھ لے کر چلے، اور ایک تحریک نے اتنے مختصر عرصے میں جو اتنی کامیابیاں حاصل کی، یقیناً اس کا کریڈٹ لیڈر کو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ مدری چینل دیکھتے رہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
معلومات ہیں کچھ خاص، انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کہ